محرم سے ہوتی ہے اور اسلامی سال کی انتہا اس کا اختتام ذی‌الحجہ سے ہوتا ہے. ان دو مہینوں کے درمیان ایک عجیب سی مناسبت ہے. ذی‌الحجہ کا مہینہ یہ قربانی کی تاریخ یاد دلاتا ہے اور محرم کا مہینہ یہ بھی قربانی کی تاریخ کو دہراتا ہے. وہ دونوں مہینے اپنی تاریخ میں قربانی کے لیے ہوئے اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کا ہر کام اور ہر کام کی ترتیب اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوا کرتی ہے. تو سال کی ابتدا بھی قربانی میں اور سال کی انتہا بھی قربانی کے ساتھ, اس ترتیب میں ہمیں اور آپ کو اللہ کی طرف سے پیغام ملتا ہے, اے میرے بندے تجھے بھی اپنی ترتیب اجر و ثواب کے لیے اپنے اندر قربانی کا جذبہ رکھنا چاہیے. سال ختم ہوتے ہوتے تجھے قربانی کا پیغام دیتا ہے اور سال شروع ہوتے ہوتے تجھے پیغام قربانی کا سبق دیتا ہے. گویا مومن کی رات ہو یا دن, مہینے سال کی ابتدا ہو یا انتہا, وہ ہر ایک اسے قربانی کا سبق دیتا ہے. اب قربانی کس بات کا؟ ایک ہے مال کی قربانی, ایک ہے جان کی قربانی اور ایک ہے اپنے جذبات اور اپنے نفسانیت کی قربانی. ماں کی قربانی بھی ہے, جان کی قربانی بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اپنے خواہشات اور اپنے غلط جذبات, اپنے خواہشات اپنے غلط جذبات اور اپنے نفس اپنی نفسانیت کی قربانی میں بھی شامل ہے. جب ہمارے سامنے قربانی کا لفظ آتا ہے تو صرف ماں کی قربانی اس کی طرف سے ہم جاتا ہے نہیں, بلکہ ہمیں پیغام ملتا ہے جان اور مال کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر کے جو غلط خواہشات ہیں, غلط جذبات ہیں, انتقام کا جذبہ ہے, غصہ ہے, بے پناہ تمہارے اندر اخلاق ذمیمہ ہے, ان تمام چیزوں کو تم قربان کرو تو تم اسی طرح ترقی پاؤ گے جیسے اللہ نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اونچا مقام عطا فرمایا. کیوں؟ ان کی تاریخ, ان کی زندگی میں آپ دیکھیں گے ان کی تاریخ و زندگی قربانی سے لبریز ہے. تو پہلا پیغام ہمیں اس بات کا ملا کہ ہم اپنے نفس کو بھی قربان کریں, نفسانی جذبات کو بھی قربان کریں, خواہشات کو بھی ہم قربان کریں اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں. جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس مہینے کی ابتدا میں خاص طور پر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما, ان دونوں کی قربانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں. دین اسلام کے لیے, مذہب اسلام کے لیے, انسانیت کے لیے, انسانی اخلاق کے لیے ان حضرات نے جو قربانیاں دی ہیں وہ قربانی کی تاریخ اس مہینے میں دہرائی جاتی ہے. حضرت حسن اور حضرت حسین یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے, اور ایک عجیب خصوصیت ہے ان دونوں کی کہ حضرت حسن جو تھے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا اوپر سے لے کر سر کے بالوں سے لے کر ناف تک کا پورا حصہ حضرت حسن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی طرح تھا. پیشانی ہو یا بال, آنکھ ہو یا کان, لب ہو یا رخسار, سینہ ہو یا کندھا, اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیارے نبی کی پیشانی کیسی ہے، آپ کے بال کیسے، آپ کے ہونٹ کیسے، آپ کے رخسار کیسے، آپ کی گردن کیسی، آپ کے سینے کی چوڑائی کیسی، آپ کی ہتھیلی اور انگلیاں کیسی، اگر کوئی دیکھنا چاہتا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت حسن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کا جو اوپری آدھا حصہ تھا اس کے بالکل مشابہ بنایا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے ناف سے لے کر کمر سے لے کر پاؤں تک بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ بنایا تھا۔ اگر کوئی قدم دیکھنا چاہتا، پنڈلی دیکھنا چاہتا، ایڑی دیکھنا چاہتا، گھٹنے کو سمجھنا چاہتا تو حضرت حسین کے اس حصے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصف آخر آخری حصہ وہ کس طرح تھا۔ ظاہر بات ہے کہ جس دو نواسے کو اللہ نے ظاہری طور پر، جسمانی طور پر اپنے نبی کے مشابہ بنایا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے جو صفات، اپنے نبی کے جو اوصاف، اپنے نبی کے جو کمالات، اپنے نبی کے جو محاسن ہیں، وہ تمام محاسن، وہ تمام کمالات، وہ تمام صفات اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نواسوں کو بھی اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اور آپ کے کمالات اور آپ کی خوبیوں کو اگر نبی علیہ السلام کی خوبیوں کو اگر آپ تلاش کریں گے، وہ بے شمار خوبیاں ہیں۔ ان بے شمار خوبیوں میں بڑی خوبی نبی علیہ السلام کی صبر و تحمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں تو صبر و تحمل ہے۔ نمبر دو آپ کی ایک بڑی خوبی عفو درگزر ہے، چھوٹوں کو، ظالموں کو، ناسمجھوں کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ آپ کی بڑی خوبی ہے۔ تو جس طرح اللہ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو پیارے نبی کے جسم کے مطابق بنایا، جسم کا مشابہ بنایا، اسی طرح اللہ نے ان دونوں کو اپنے نبی کے صفات اور ان کے محاسن کے مشابہ بنا دیا، جس میں خاص طور پر صبر و تحمل کی جھلکیاں نہیں، صبر و تحمل کی مثالیں ملتی ہیں اور آپ کو درگزر کے بڑے واقعات ملتے ہیں۔ صبر و تحمل کی ایک عجیب مثال دیکھیں کہ خود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو وفات ہوئی ہے وہ زہر سے ہوئی ہے، ان کی جو وفات ہوئی وہ زہر سے ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی حقیقتاً زہر سے ہوئی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ سن سات ہجری میں خیبر تشریف لے گئے تھے تو وہاں زینب نام کی ایک عورت جو یہودیہ تھی، اس نے دعوت کی اور بکرے کے گوشت میں اس زمانے کا جو سب سے خطرناک پوائزن ہو سکتا تھا وہ پوائزن اس نے ملا دیا تھا، وہی پوائزن تخیر وقت میں آپ کی موت کا حقیقتاً سبب بنا تھا۔ تو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت حکمی حاصل ہوئی اور زہر کی بنیاد پر آپ کی موت واقع ہوئی ہے، اسی طرح حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت اور آپ کی موت بھی زہر سے ہوئی۔ یہ الگ سی بات ہے کہ وہاں زہر دینے والی ایک یہودیہ عورت ہے اور یہاں زہر دینے والی حقیقتاً آپ کی بیوی ہے۔ حضرت حسن کی کئی بیویاں تھیں، ان میں ایک بیوی اجمی تھی، اجم کی رہنے والی تھی، عرب کی نہیں تھی۔ یزید نے اس کو ورغلایا اور ورغلا کر اسے یہ کہا کہ اگر تم ان کو زہر پلا دیا تو تجھے ہم اتنے لاکھ روپے کا انعام بھی دیں گے اور نمبر دو تجھے ہم اپنے نکاح میں لے لیں گے۔ یہ دو لالچ اس عورت کو یزید نے دیا، بیوی ہو کر، زوجہ ہو کر، دنیا کی لالچ میں آ کر اس نے حضرت حسن کو زہر دیا، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ زہر دیا، جس زہر کا اثر بہت خطرناک ہوا تو اسی زہر کی حالت میں حضرت حسن وفات پا گئے، شہید ہو گئے، شہید اخروی ہوئے۔ یہاں اس بات کو دیکھیے، یہ آخری دم تھا حضرت حسن کا اور آخری لمحہ تھا حضرت حسن کا، تو حضرت حسین تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد اسے کہا کہ آپ ذرا نام بتا دیجیے۔ یہ صبر و تحمل اور عفو درگزر کے خلاف تھا، صبر و تحمل اور عفو درگزر کے خلاف تھا، اس لیے بھائی کے بار بار سوال کرنے کے باوجود حضرت حسن نے کہا میں نام تو نہیں بتاتا، میں نام نہیں بتاؤں گا، مگر مجھے پتا ہے کہ کس نے مجھے زہر دیا ہے۔ آخر اسی زہر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت و شہادت واقع ہوتی ہے۔ یہاں اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو جو سبق ملتا ہے کہ ایک بیوی ہو کر زہر دے رہی ہے، اس کے باوجود حضرت حسن نے نام ظاہر نہیں کیا، صبر اور تحمل، عفو و درگزر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی اسوہ کے خلاف تھا۔ گویا حضرت حسن کی تاریخ سننے والوں کو حضرت حسن نے پیغام دے دیا کہ اگر آپ کے گھریلو زندگی میں، خاندانی زندگی میں، سماجی زندگی میں، محلے اور شہر کی زندگی میں اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور ایسی تکلیف جو جان لیوا تکلیف ہو، ایسی تکلیف جو آپ کو موت تک پہنچا دے، پھر بھی صبر و تحمل کا اعلیٰ درجہ یہ ہے، پیارے نبی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تم اسی طرح معاف کرو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں سب کو معاف کیا تھا۔ اور میں نواس رسول ہو کر میں بھی معاف کرتا ہوں۔ لہذا میری سیرت کو دیکھنے والوں، میری سیرت کے سننے والوں، تمہارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ گھر کی زندگی ہو، اولاد کا معاملہ ہو، پڑوسی کا معاملہ ہو، کسی کا بھی کوئی معاملہ ہو، تم اس کے ساتھ ہمیشہ عفو و درگزر اور صبر و تحمل کا معاملہ کر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہے، وہ بہت لمبی سی تاریخ ہے، اس تاریخ کو چند لمحوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، مگر اتنی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس روح زمین پر ظلم کی ایک عجیب سی داستان، اس روح زمین پر ظلم کا ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا، مگر علمی طور پر اس بات کو سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے اس واقعہ کا ہونا، حضرت حسین کی شہادت کا، مظلومانہ انداز میں شہادت کا ہونا، بھیانک انداز میں تکلیف کی شدت کے ساتھ ان کی شہادت کا ہونا، یہ پہلے سے اللہ کی طرف سے مقدر تھا، یہ تکوینی نظام تھا، یہ واقعہ تھا جو ہونا تھا۔ اسی بنا پر آپ نے سنا ہو ام حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تاریخ میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہوں تو آپ کا چہرہ انور بدلا ہوا تھا، آپ کا رخسار متغیر تھا، سرخ ہو چکا تھا، غم زدہ تھے۔ تو مہمان نے پوچھا کہ آپ کا چہرہ متغیر کیوں؟ تو انہوں نے آپ نے فرمایا میں ابھی بھی سو رہا تھا، سونے کی حالت میں جب تشریف لائے اور انہوں نے میرے نواسے کی شہادت کی خبر دی ہے اور مجھے وہ مٹی دکھلائی ہے جس مٹی پر میرا نواسا شہید کیا جائے گا۔ گویا ابھی تو چھوٹے ہیں، ابھی تو گود میں کھیلنے والے ہیں، اور ابھی سے اللہ کی طرف سے خواب دکھلایا جانا اس بات کی علامت کہ اللہ کی طرف سے یہ واقعہ مقدر تھا، یہ تقدیری نظام تھا اور یہ ہونا ہی تھا، مگر ظلم ظلم ہے اور مظلوم مظلوم ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہونے ہی والا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ بہت سے حضرات صحابہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ جانے سے روکا تھا، بغداد کے علاقے میں جانے سے روکا تھا، مگر وہ اللہ کا ایک نظام تھا، اس نظام کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ترتیب بنتی گئی اور آپ وہاں تشریف لے گئے، اور کیسے ظالمانہ انداز میں کہ آپ کے لیے پانی بھی بند کر دیا گیا، پانی تک بند کیا گیا، اور چھوٹے چھوٹے بچے کے علاوہ تمام کے تمام افراد جو آپ کے ساتھ گئے وہ تمام کے تمام افراد شہید۔ شہادت کا واقعہ بڑا عجیب سا ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ جہاں اللہ ہمیں صبر و تحمل کا اور عفو و درگزر کا اللہ ہمیں حکم دیتا ہے، وہیں پروردگار ظالموں سے بہت ہی خطرناک سزا بدلہ بھی دیتا ہے، ظالموں سے اللہ بہت ہی خطرناک بدلہ بھی دیتا ہے۔ یہاں گویا ظالموں کے لیے سبق ہے، کہ تم ظلم اس بنیاد پہ نہ کرو کہ بندہ تو بہت بڑے دل کا ہے, وہ سب کو تحمل کر لے گا, کبھی اس سے ہم معافی چاہ لیں گے تو معاف کر لے گا. نہیں, بلکہ بندے خدا جب سب کو تحمل کرتا ہے اور اب وہ درگزر کرتا ہے تو کبھی کبھی اللہ اپنی طرف سے اس کا انتقام لے لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ سیاق جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں پیش پیش تھا, آخر جتنے لوگ پیش پیش تھے اللہ تعالیٰ نے ذلت کی موت اس کو دی ہے, اور جس دربار میں حضرت حسین کا سر لایا گیا تھا اور تشت میں رکھا گیا تھا اور سیاق نے اپنی لکڑی لے کر ان کے ناک میں توہین کے طور پہ ڈالا تھا, اللہ اکبر, دنیا نے اس منظر کو دیکھا کہ اسی دربار میں سیاق کا وہ سر بھی لا کے رکھا گیا, بعد میں چل کر اس کا سر بھی کاٹا گیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس نے لکڑی رکھی تھی, وہ زیاد کا سر بعد میں چل کر دربار میں جب رکھا گیا ہے, کشت میں رکھا ہوا تھا, ایک پتلا سا زہریلا سا سانپ دوڑتا ہوا آیا, اس کی ناک کے اندر وہ سانپ داخل ہو کر قائم ہو گیا. اللہ نے دکھلا دیا کہ تم ظلم کے انداز میں نواسے رسول کے ساتھ اگر ایسی توہین کرو گے کہ اس کے ناک میں اگر لکڑی ڈالو گے تو ہم سانپ کے ذریعے سے مجھے تکلیف اور سزا دے دیں گے. اس سے پتا چلا کہ جو مظلوم ہو وہ سب کو تحمل کا دامن تھامے, اور جو ظالم ہو وہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کے انتقام سے بچنے کی کوشش کرے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ایک اہم واقعہ بنا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام افراد شہید ہو گئے, ایک چھوٹا سا بچہ امام زین العابدین رحمتہ اللہ جن کا نام علی ابن حسین, ان کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے, انہیں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب چلا. اب دیکھیے, باپ کی صفت بیٹے میں آ رہی ہے, باپ کی صفت بیٹے میں آ رہی ہے, باپ میں عفو درگزر ہے, صبر و تحمل ہے. یہی امام زین العابدین جب بڑے ہوتے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد اپنے والد حضرت حسین کی صفات, ان کے کمالات, ان کی خوبیوں کو اپنے اندر حاصل کرتے ہیں. چنانچہ دیکھیں حضرت امام زین العابدین اپنے گھر پہ تھے, ان کا دو منزلہ مکان تھا, نیچے بیٹھے ہوئے تھے, اوپر خادم اوپر کھانا تیار کر رہا تھا, چھوٹا سا ان کا بچہ تھا, جو بچہ سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا وہ نیچے اترا اور اوپر سے گرم گرم سڑیا, ایک لوہا جس میں کچھ پکایا جاتا ہے, بھونا جاتا ہے, ایک گرم گرم سڑیا جو ہے آگ نما, وہ گرا خادم کے ہاتھ سے, بچے کے بدن پہ پڑا, بچہ تل ملا گیا اور نیچے گرتے گرتے اس کی موت آ گئی. اور ظاہر بات ہے کہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ خادم اور نوکر کی بے توجہی کی بنیاد پر اگر اس کی موت آ جائے تو آقا اور مالک اور حاکم کو کتنا تیش آئے گا, کتنا غصہ آئے گا. مگر وہ خادم آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا, الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, اللہ رب العزت نے میں آپ کے سامنے مجرم بن کے کھڑا ہوں, مگر اللہ رب العزت نے اچھے انسانوں کی صفت بتائی ہے, الکاظمین الغیظ, یہ اچھے انسان وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں, جو غصے کی بنیاد پہ انتقام کا جذبہ دل میں نہیں رکھتے, الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور تیسری خوبی بتائی کہ لوگوں پر احسان بھی کرتے ہیں, یہ بڑا اعلیٰ درجہ ہے کہ معاف بھی کرو اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو پر احسان بھی کرو. حضرت امام زین العابدین رحمتہ اللہ علیہ جو حضرت حسین کے چشم و چراغ تھے اور انہی سے ان کا سلسلہ چلا, اپنے بیٹے کی وفات ہوتی ہے, تڑپ تڑپ کر جان دینے والا بچہ, اس کی لاش, اس کا جسم وہاں پہ موجود ہے, مگر حضرت حسین حضرت امام زین العابدین نے فوراً کہا کہ جاؤ, میں نے تجھے معاف بھی کر دیا, اور تم قرآن کی آیت مجھے سنا کر یہ کہتے ہو کہ اللہ کہتے ہیں معاف بھی کرتے ہیں اور احسان بھی کرتے ہیں, ہم نے تجھے معاف بھی کر دیا اور احسان یہ ہے کہ میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. یہ حضرت امام زین العابدین کی صفت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منتقل ہوتی ہے. اسی بنیاد پہ کہا گیا, الولد ذن و ابیہ, کہ بچے جو ہوا کرتے ہیں وہ اپنے باپ کے صفات کے حامل ہوا کرتے ہیں. یہاں ہم جوانوں کو, ہم بیٹوں کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمارے والد کے اندر, ہمارے ابا کے اندر جو جو خوبیاں ہوں جو کمالات ہوں جو اچھائیاں ہوں ان کمالات ان خوبیوں کو ہمیں اپنے اندر حاصل کرنا چاہیے۔ تو حضرت حسن اور حضرت حسین کی اس پوری زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں صبر بھی ہے، جہاں تحمل بھی ہے، جہاں عفو درگزر بھی ہے، وہیں اسی کے ساتھ ساتھ ان حضرات کا اپنا عمل یہ ہے کہ یہ حضرات عبادت کے اعتبار سے بہت آگے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ میں خاندان نبوت کا ایک فرد ہوں، میں نواس رسول ہوں، یہ نہیں تھا کہ مجھے پیارے آقا نے جنت کا پور قرار دیا ہے، نہیں، بلکہ خود یہ حضرات ان تمام تر فضیلتوں کے باوجود عبادتوں کے اندر فرائض تو اپنی جگہ نوافل اور مستحبات اور سنن کے اندر بہت زیادہ پیش رو تھے، اور پیش رو نہیں تھے بلکہ خدا کے سامنے بہت زیادہ رونے والے تھے، اپنی خاندانی اور اپنے نسب کی شرافت کی بنا پر ذرہ برابر خدا کے سامنے ان کے دل میں بڑائی یا اونچائی نہیں تھی۔ یہ حضرت حسن ہو یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت امام زین العابدین ہو، یہ تمام کے تمام عبادتوں کے اعتبار سے ہمیشہ آگے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین کو لوگ بڑی محبت سے دیکھتے تھے، اس لیے محبت سے دیکھتے تھے کہ حضرت حسین کے گھر کے تمام افراد شہید ہو گئے، اگر یہ نہ ہوتے تو ان کا سلسلہ نسب محفوظ نہ ہوتا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کو حضرت فاطمہ اور حضرت حسین کے نسب کو باقی رکھنا تھا، تو اللہ نے امام زین العابدین کو باقی رکھا، تو گویا یہ بقا ان کے نسب کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے۔ تو جس کا یہ مقام، جس کا یہ مرتبہ، مگر اس کے باوجود امام زین العابدین کا حال یہ تھا کہ وہ اس قدر عبادت گزار تھے، اتنے عبادت گزار تھے کہ ان کا نام تو اصل میں علی بن حسین تھا، لیکن اس زمانے کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ نے کثرت عبادت، کثرت ذکر، کثرت تلاوت، کثرت نیکیاں کی بنیاد پر ان کا نام ہی رکھ دیا زین العابدین، یعنی سارے عبادت کرنے والوں میں سب سے زیادہ زینت اور سب سے زیادہ اگر کوئی مزین اور خوشنما ہے تو وہ حضرت علی بن حسین، اسے پتا چلتا ہے ان کی تاریخ سے کہ ہم چاہے کتنے ہی مقام و مرتبہ کو پہنچ جائیں، ہم چاہے کتنے ہی حج عمرہ کر لیں، ہم چاہے کتنی ہی نیکیاں کر لیں، مگر نیکیوں کے میدان میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا ہے۔ یہی وجہ ایک بات سن لیجیے کہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ متاح میں تھے، متاح میں عبادت کرتے کرتے اچانک رونے لگے، اب جس شخص کی تعریف اور جس کی فضیلت اللہ نے قرآن بیان کی، آپ جانتے ہیں کہ خاندان نبوت کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کی ہے، تو جس کی تعریف قرآن کریم میں ہو اس کے باوجود امام زین العابدین حضرت حسین کے صاحبزادے وہ رونے لگے اور ان کا رونا بڑھتا چلا گیا، اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش پڑ گئے۔ اس زمانے کے مشہور بزرگ علامہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ خدا ہے جو رو رو کر بلک بلک کر بے ہوش ہو گیا، تو گئے اور ان کے سر کو اپنے گود میں رکھا، اور گود میں رکھ کر پھر اس کے چہرے کو ذرا صاف کیا، کچھ پانی ڈالے تو انہوں نے آنکھ کھولی، بے ہوشی ختم ہو گئی، آنکھ انہوں نے کھول دی۔ آنکھ کھولنے کے بعد انہوں نے کہا کون ہے جو میرے اور میرے خدا کے درمیان حائل ہو گیا، کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کا خادم اسماعیل ہوں۔ تو زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے کہ آپ اتنا روتے رہے، جب کہ آپ کی فضیلت اور آپ کی منقبت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے، اتنے منقبت کے باوجود اتنا رونا کہ بے ہوش ہو جائے، کیا وجہ ہے؟ تو اس موقع پر حضرت امام زین العابدین نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اس آیت کا خلاصہ یہ تھا کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ نسب کو نہیں پوچھے گا، خاندان کو نہیں پوچھے گا، کس کے بیٹے کس کے پوتے ہو اس کو نہیں پوچھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ وہاں پر انسان کے اعمال کو دیکھے گا۔ میں حرم میں بیٹھا ہوا، مجھے اپنی زندگی پہ میں نے نظر ڈالی تو میرا دامن بالکل خالی ہے، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، اس لیے میں اللہ کے سامنے رو رہا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ
امام زین العابدین جو حضرت حسین کے صاحبزادے ہیں، مقام و مرتبہ کتنا زیادہ، عبادت میں پیچھے نہیں، اعمال میں پیچھے نہیں، بلکہ عبادت و اعمال میں سب سے آگے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال پہ نظر نہیں ہے۔ یہ تاریخ ہے کہ اپنے اعمال پہ نظر نہ ہو، اگر ہمیں اپنے اعمال پہ جب نظر جاتی ہے تو ہمارا نفس قیمت لگا لیتا ہے کہ اب تو ہم نے اتنے حج کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، ہم نے اتنا قرآن ختم کر لیا، جب انسان کا نفس قیمت لگا لیتا ہے وہیں سے انسان نیچے چلا جاتا ہے اور وہیں سے انسان خدا کے دربار میں نیچے پڑنے لگتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، حضرت حسن ہو یا حضرت حسین ہو یا حضرت امام زین العابدین ہو، ان کی تاریخ کے مختلف چھوٹے چھوٹے حصے میں نے آپ کو اس لیے سنائے کہ تاریخ سنانے کا منشا یہ ہے کہ ہمیں اس سے عبرت حاصل۔ آج آپ دیکھیں ہمارے کتنے ایسے بھائی ہیں جو شہادت حسین کے واقعات کو سننا چاہتے ہیں اور سننے کا جذبہ ہونا بھی چاہیے، مگر اس کے باوجود اس شہادت حسین کے واقعہ کو سننے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آتی، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آتی ہو تو حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیے گا، آخری بات، کہ حضرت حسن یا حضرت حسین کی شہادت ہمارے سامنے بنیاد قرآن اور حدیث ہے، اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کا ایک بہترین راستہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، اور صحابہ کرام کے بعد قرآن و حدیث کے سمجھنے کا ایک بہترین سا راستہ ہمارے اور آپ کے لیے محدثین اور اولیاء کرام کی زندگی ہے۔ یاد رکھیے گا، محدثین اور اولیاء کرام کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے آئینہ، ہمارے لیے میرر، ہمارے لیے شیشہ اور آئینے کی طرح۔ اگر کسی بات کو ہمیں سمجھنا، کسی چیز کی تہ میں ہمیں جاننا، تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تلاش کریں، ہم صحابہ کی زندگی میں تلاش کریں، ہم محدثین کی زندگی میں تلاش کریں، ہم اولیاء کرام کی زندگی میں تلاش کریں۔ وہ چیزیں اولیاء کرام کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں اگر ہے تو ہمیں اسے اپنانا چاہیے۔ آپ دیکھیں حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کب ہوتی ہے؟ صحابہ کرام کے زمانے میں ہوتی ہے۔ حضرت علی موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ان کے زمانے میں شہادت ہوگی، مگر اس کے باوجود، اور شہادت کیسی، جس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کے لیے بیر عریس نام کا کنواں خرید کر وقف کر دیا تھا، جس کنویں کی بڑی عجیب تاریخ ہے، ایسا کنواں انہوں نے وقف کر دیا تھا جس سے صحابہ کرام کو آسانی ہوگی، اور صرف صحابہ کو نہیں بلکہ بہت سارے یہودیوں کو بھی آسانی ہو گئی تھی۔ مگر تاریخ یہ بتاتی ہے، اللہ کا نظام یہ کہ جس نے پانی کا سلسلہ جاری کر دیا، ان کی موت سے پہلے ان کا بھی پانی بند کر دیا گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی کا پانی بھی بند کر دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد دیوار تڑپ کر کچھ لوگ پہنچے بنوائے، ان کی داڑھی پکڑ لی، اور داڑھی پکڑ کر ان کی گردن کو کاٹ دیا، نیزے لگائے، اور اس کی بنیاد پہ حضرت عثمان کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ حضرت عثمان کی شہادت ہوتی ہے کیسے وقت میں؟ قرآن کریم کھلا ہوا ہے، قرآن کریم کا جو پہلا پارا ہے، پہلے پارے کا جو سب سے آخری صفحہ، اس آخری صفحہ کو پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، اسی حالت میں ان کی شہادت ہوئی، اور شہادت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت پر پہنچے کہ ان کے گردن کے خون کے قطرے اسی آیت پہ پڑے، اور پھر ان کے بعد ان کی روح نکل گئی۔ حضرت عثمان کے اس قرآن کو جو لوگوں نے بعد میں چل کر میوزیم میں محفوظ رکھا، آج بھی وہ قرآن محفوظ ہے، اور اسی آیت پر وہ دھبا پڑا ہوا ہے، جو دھبا خون کا دھبا ہے۔ مگر بتائیں جسے کہ حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر حضرات صحابہ تڑپ گئے تھے، بڑے بڑے صحابہ تڑپ گئے تھے، ازواج مطہرات اس وقت موجود تھیں، مگر اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خاموش اور سنجیدہ سا طریقہ دیا ہے، وہی خاموش اور سنجیدہ سا طریقہ حضرت صحابہ نے اپنایا، اور حضرت عثمان کو دفن کر دیا۔ کسی بھی شہادت کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے صحابہ کی تاریخ میں بتا دیا. اسی طرح حضرت حسین کی شہادت کے بعد جبکہ شہادت کی خبریں مدینہ منورہ میں پہنچتی ہے, مکہ مکرمہ پہنچتی ہے, کوفہ پہنچتی ہے, ان کی خبر بغداد میں پہنچتی ہے, بصرہ پہنچتی ہے, جہاں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں, مگر اس کے باوجود اب کیا کرنا چاہیے تو ہمیں ان کی تاریخ بتا دی ہے. ایسے موقع پر وہ خاموش سا ماحول, سب و تحمل کا ماحول, ابو درگزر کا ماحول, یہ ماحول جو صحابہ نے پیش کیا, یہی ماحول ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور یہی ماحول ہمارے لیے بہتر ہے. ورنہ تو جو طریقہ سب سے افضل ہو سکتا ہے, جو چیزیں اللہ کی رضا کے مطابق ہو سکتی ہیں, حضرات صحابہ اس کو نہیں چھوڑ سکتے تھے, محدثین اسے نہیں چھوڑ سکتے تھے, اولیاء کرام اسے نہیں چھوڑ سکتے تھے. اس بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں, چاہے ہمارے گھر میں میت ہو رہی ہو, چاہے ہمارے گھر میں کسی بچے کی ولادت ہو رہی ہو, چاہے ہمارے گھر میں شادی کا موقع ہو, چاہے ہمارے گھر میں مغنی کا موقع ہو, چاہے ہمارا بچہ پڑھ کر فارغ ہو رہا ہو, کوئی بھی زندگی کا کوئی مرحلہ آ جائے, ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں, صحابہ کی زندگی میں, محدثین کی زندگی میں, اولیاء کرام کی زندگی میں, کتب الابدال کی زندگی میں, حضرت غوث پاک کی زندگی میں, خواجہ مدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں, حضرت ثابت کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں, امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں, نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں, حضرت گلبرگہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں, جتنے اولیاء کرام ہمارے یہاں گزرے, ان کی تاریخیں آج محفوظ ہیں, ان کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں نمونہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی شہادت کو سن کر ہمارے اندر اللہ تعالیٰ اپنے نفس کی قربانی, خواہشات کی قربانی, اپنے مال کی قربانی, اپنے وقت کی قربانی دین کے واسطے لگانے کا جذبہ عطا فرمائے, اور ان حضرات کی زندگیوں کو نمونہ بنا کر, مشعل بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق